الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. آپ تمام حضرات کو جو اس محفل میں، اگرچہ کہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی تعداد کے لحاظ سے مختصر ہو، لیکن اصل معیار منعقدین کی اور حاضرین کی نیت پر منحصر ہوتا ہے، خدا کی نظر میں کسی چیز کے بلند ہونے یا نہ ہونے کا. تو انشاءاللہ اگر تمام حاضرین یہاں پر اس نیت سے موجود ہیں کہ آئمہ طاہرین علیہم السلام کی برکتوں کے سائے میں، اپنی معرفت میں، اپنے علم میں اضافے کے ساتھ یہاں سے اٹھیں، تو آپ کو یقین کرنا چاہیے کہ اس محفل کا مقام واقعاً خدا کی نظر میں بلند ہے انشاءاللہ. تو میں ہمارے جو محترم شعرا نے جس چیز کا یوں کہیے کہ مقدمہ بیان کیا، انشاءاللہ خدا کی تائید کے ساتھ تھوڑی سی اس کی تفسیر و تشریح ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ اب زمانہ وہ ہے کہ جس میں صرف امام علی علیہ السلام کا نام لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جب تک معارف امام علی علیہ السلام پہ غور نہ کیا جائے، جب تک کلام علی علیہ السلام کی حقیقتوں کو نہ کھولا جائے، جب تک آئمہ طاہرین علیہم السلام کی بیان کردہ تعلیمات کو ملت تشیع عملی شکل نہ دے، اس وقت تک ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں، ہمارے مسائل دور ہونے والے نہیں. تو آج کی اس مبارک محفل کے حوالے سے میرے دل میں بے اختیار ایک خیال آیا کہ امام تقی جواد علیہ السلام کے حوالے سے کچھ بیان کیا جائے، کیونکہ یہ ہماری حقیقتاً نالائقی ہے کہ ہم اپنی محافل میں صرف امام علی علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام، اور بلکہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی، جیسے ہمارے ایک دوست اکثر یہ کہا کرتے تھے پاکستان میں کہ امام حسین علیہ السلام کی صرف 6 گھنٹے کی زندگی شیعہ بیان کرتے ہیں، صبح عاشور سے عصر عاشور. اس کے علاوہ امام حسین کی زندگی کی کوئی خبر نہیں ہے. آپ جناب علی اکبر کا ذکر کرتے ہیں، جناب عباس کا ذکر کرتے ہیں، آپ کو ان کی زندگی کے حوالے سے ایک لفظ نہیں پتا کہ جناب علی اکبر کیا کرتے تھے. اگر ان کی عمر 18 سال تھی یا 28 سال تھی، یا جناب عباس علیہ السلام 32 سال کے تھے، انہوں نے زندگی میں کیا کیا، ان کی کیا کوالٹی تھی. تو یہ ہمارے لیے ایک نالائقی کا اظہار ہے کہ ہم جن ہستیوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، جن کے بارے میں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر کبھی موقع آیا تو ہماری زندگی، ہمارا خاندان، ہماری نسل ان کے آگے ان پر فدا ہے، اور ان سے دلچسپی کا یہ عالم ہے. تو یہ دونوں چیزیں آپس میں کمپیٹیبل نہیں ہیں، سمجھ میں نہیں آتی، ملتی نہیں ہیں یہ دو رویے. تو جیسے مثال کے طور پر امام جواد علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام، امام عسکری علیہ السلام کبھی ذکر ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں کسی چیز کا. تو میں نے کہا کہ اس مختصر سی محفل میں انشاءاللہ کچھ نکات آپ حضرات کے سامنے عرض کریں، اور ظاہر ہے کہ تھوڑی سی ترتیب کے حوالے سے، کیونکہ میری عادت ٹیچنگ والی ہے، تو ٹیچنگ میں ہمیشہ وہ لیسن پلان بنا کے وہ سنایا جاتا ہے کلاس کو. تو میں جس طریقے سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے امام علیہ السلام کی حیات طیبہ کے حوالے سے ایک مختصر تعارف آپ کے سامنے، دوسرا یہ کہ جو فہم ہمارے پاس پہنچتا ہے معصوم کی بارگاہ سے، وہ یہ کہ جب تک معصوم کے کلام سے یا حیات سے ہم اپنی زندگی میں ہدایت کا کوئی نقطہ حاصل نہ کر پائیں، اس وقت تک معصوم کے ماننے کا حق ادا نہیں ہوتا. تو ایک جملہ امام جواد علیہ السلام کا، اس کی تھوڑی سی تشریح جو ہمارے لیے معرفت اور ہدایت کا سبب بنے، اور آخر میں تھوڑا سا پہلے موڈ کو لائٹ کرنے کے لیے، پھر سیڈ کرنے کے لیے دو واقعات سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ. اور امید کرتا ہوں کہ جو وقت ہمارے پاس ہے اس میں گفتگو ختم ہو جائے، تاکہ آپ اس کے بعد نظر سے بھی کما حقہ لطف اندوز ہو سکے انشاءاللہ. ایک صلوات محمد ایک عجیب سی چیز ہم نے محسوس کی کہ بچوں کو خاص طور سے جب نام آئمہ کے یاد کرائے جاتے ہیں تو نویں امام کا نام یاد کرنے میں پتہ نہیں کیوں انہیں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، اور اگر نام یاد ہو بھی جاتا ہے تو محمد تقی اور علی نقی میں بہت زیادہ کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بھی دل چاہتا ہے کہ یعنی یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، اور اگر ہم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں مثال کے طور پر کہ امام جواد علیہ السلام کا سن مبارک کتنا تھا، تاریخ پیدائش کیا تھی، سن پیدائش کیا تھا، سن وفات کیا تھا، تو تقریباً نہیں یاد ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ جو مشہور تاریخ ولادت آپ کی ہے وہ 10 رجب، اور سن ولادت ہے 195 ہجری۔ امام جواد علیہ السلام کی زندگی کی سب سے خصوصیت یہ ہے 12 آئمہ میں کہ آپ کی حیات طیبہ مختصر ترین ہے، یعنی بظاہر ہم کہتے ہیں نا کہ امام عسکری علیہ السلام کے پیچھے حکومت وقت سب سے زیادہ لگی ہوئی تھی 12ویں امام کی ولادت کو روکنے کے لیے، لیکن امام عسکری علیہ السلام کا سن مبارک بھی 28 برس کا ہے، جبکہ امام جواد علیہ السلام کی تاریخ وفات 220 ہجری ہے، یعنی اس حساب سے 25 سال کا سن بنتا ہے کل۔ آپ کی وفات کا سبب وہی ہے کہ جو باقی تمام آئمہ کا، کہ کسی بھی معصوم کی موجودگی کو حکومت وقت نے معاشرے میں برداشت نہیں کیا، اور اس کی وجہ یعنی کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور اسی نقطے کو علماء بزرگ اور خصوصاً آغا خمینی نے اس بات کو اٹھایا کہ اگر کوئی انسان واقعتاً حق پر ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی علامت اہل باطل کا اس سے اریٹیٹ ہونا ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ جملہ آیا ہے، کئی جگہ پر، کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہارے ذریعے سے کفار اور فاسقین کو ذلیل کرے، تمہارے ذریعے سے مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ کفر و نفاق کی ذلت کا سبب بنے، اور یہ 12 اماموں کی زندگی اور کم از کم 11 اماموں کی زندگی کا مین ہائی لائٹنگ فیکٹر ہے کہ بظاہر آپ کو نہیں نظر آ رہا ہے، بظاہر آپ کو یہ چیز نہیں دکھ رہی ہے کہ آئمہ مثال کے طور پر حکومت وقت کے خلاف کوئی جلسے نہیں کر رہے ہیں، کوئی جلوس نہیں نکال رہے ہیں، کوئی ریلیاں نہیں برآمد کر رہے ہیں، لیکن جتنے بھی بادشاہان وقت ہیں وہ انیزی ہیں، انہیں کوئی پریشانی ہے، انہیں کوئی تکلیف ہے، کہ جس طریقے سے کہ مامون جو تاریخ میں بظاہر شیعہ کے نام سے مشہور ہے، اور تاریخ کے اندر آپ کو مامون کی عقیدتوں کے بہت سارے واقعات ملیں گے، عقیدتوں کے یعنی جس میں اس نے بہت زیادہ عقیدت اور احترام کا مظاہرہ کیا ہے آئمہ علیہ السلام، لیکن امام رضا کے لیے اس نے کیا کیا کہ امام رضا علیہ السلام کو مدینہ سے زبردستی باہر نکالا ولی عہدی کے نام پر، اور اس میں آپ کے شاید ذہن میں ایک خاص بات نہ ہو، یعنی کہ یہیں سے امام جواد علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے بھی ایک، السلام علیکم، ایک بڑا اہم نقطہ سامنے آتا ہے کہ مأمون نے جب امام رضا علیہ السلام کو مدینہ سے ساتھ لے گیا ولی عہد کے نام پر تو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ آپ اپنی فیملی کو اپنے ساتھ لے کر آئیں، یہ عجیب بات ہے، اور اسی وجہ سے امام رضا علیہ السلام کا جو غریب الوطن ہونا اور وہ ساری چیزیں ہیں وہ زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہیں، یعنی آپ کا خانوادہ آپ کے ساتھ نہیں تھا، آپ کے گھر والے سب مدینہ میں ہی تھے، امام علیہ السلام جب خراسان آئے ہیں مامون کے ہمراہ تنہا ہیں، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت خود جناب معصومہ قم ہے کہ جب سن 200 یا 201 ہجری میں وہ بے قرار ہو کر اپنے بھائی کی محبت میں نکلی ہیں، اور مشہد جو اس زمانے میں مشہد تو نہیں تھا، خراسان کے علاقے تک پہنچنے سے پہلے رے اور دریائے ساوا کا جو علاقہ تھا وہاں پر جب پہنچی ہیں تو شدید بیمار ہوئی ہیں، کیونکہ بہت کم سن، بہت چھوٹا سن تھا، 14-15 سال کی آپ کی عمر تھی، بیمار ہوئی ہیں سفر کی سختی سے اور وہیں انتقال کیا، ٹھیک ہے، اس واقعے کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں اس حوالے کے طور پہ کہ امام رضا علیہ السلام تنہا لے جائے گئے تھے، اس سے آپ ان کے اخلاص کا اندازہ کر لیجئے حکمرانوں کا، کہ اس کو یہ خطرہ تھا کہ جب میں مدینے میں نہیں ہوں اور اگر یہ وہاں رہیں گے تو پتہ نہیں کیا مصیبت آئے گی. اسی طریقے سے جیسے ہی امام جواد علیہ السلام پر مامون کی نظر پڑی ہے تو اس نے کیا کیا ہے، سب سے پہلے آپ سے اپنی بیٹی کا عقد کیا ہے. آپ کے علم میں یہ بات بھی ہوگی کہ امام رضا علیہ السلام سے اپنی بہن کا نکاح کیا تھا ام حبیبہ. امام جواد علیہ السلام سے تمام بنو عباس کی مخالفت کے بعد اپنی بیٹی کا عقد کیا جس کا نام ام الفضل تھا، اور امام جواد علیہ السلام کو مدینہ سے بغداد لے آیا. امام علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ بغداد میں. تو یہ وہ پلاننگ ہے کہ جو چل رہی تھی آئمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ، اور وہی چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ امام چاہے خاموش بھی رہے ہوں لیکن جتنی حکومت وقت اپنے پورے روب و سلطنت اور دبدبے کے باوجود تمام آئمہ سے خوف زدہ تھے. اور امام علیہ السلام کی وفات جب 220 ہجری میں بھی ہے، نیچرل ڈیتھ نہیں تھی، اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ وہ بہت مشہور واقعہ جو آپ سنتے ہیں کہ جس میں قاضی، ان کا جو سب سے بڑا عالم تھا ابن ابی داؤد، اس نے اپنے ایک دوست سے نجی محفل میں کہا کہ بادشاہ نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا. نے پوچھا کیا ہوا، تو کہا کہ سارے لوگ علماء فقہا بغداد میں، بغداد سینٹر آف لرننگ بھی تھا اس وقت اسلامی مملکت کا، کہ جو ایک بہت رونا رویا جاتا ہے نا کہ بغداد کے کتب خانے کو خواجہ نصیر الدین طوسی نے ہلاکو خان سے کہہ کے آگ لگوا دی. تو بغداد سینٹر آف لرننگ تھا پوری اسلامک کنگڈم میں. تو کیا ہوا کہ سارے فقہا موجود تھے وہاں پر، قضیہ آیا چور کا ہاتھ کاٹنے کا مسئلہ، کہاں سے ہاتھ کاٹا جائے. ایک گروپ علماء کا کہتا تھا کوہنی سے کاٹا جائے، وہ قرآن کی ایک آیت پیش کر رہے تھے کہ جس میں ہے کہ اپنے واغسلوا ایدیکم بالمرافق. ایک کہتا تھا کلائی سے کاٹا جائے، وہ دوسری آیت لا رہا تھا دلیل میں. امام علیہ السلام سے معتصم نے، آپ کے علم میں تاریخ کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں تو تھوڑی سی ہسٹوریکل ڈیٹیلز بھی، کہ ہارون کے تین بیٹے تھے امین، مامون اور معتمن. امین کو تو مامون نے قتل کرا دیا تھا جس کے بعد اس نے حکومت پہ قبضہ کیا. مامون کے بعد اس کا چھوٹا بھائی معتمن تخت پر بیٹھا تھا، جس نے اپنے لیے لقب اختیار کیا تھا معتصم باللہ، تو وہ تاریخ میں معتصم کے نام سے مشہور ہے. تو اس نے، امام جواد علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے، تو ان سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. آپ نے کہا مجھے معاف کیجئے، یہ بیٹھے ہیں بڑے بڑے علماء، یہ آپ کو بتا تو رہے ہیں. اس نے بہت زیادہ اصرار کیا، کہنے لگے نہیں مجھے آپ کی بات سننا ہے، آپ کا جواب سننا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. امام علیہ السلام نے ایک عجیب استدلال کیا، یعنی اس آیت کو ہم کبھی اس نظر سے دیکھتے ہی نہیں ہیں، ابھی بھی نہیں دیکھتے. وَأَنَّ الْمَسَاجَدَ لِلَّهِ، سورہ توبہ کی آیت ہے اگر مجھے صحیح یاد. ان المساجد، ہم اس سے مراد لیتے ہیں مسجدیں، کہ بے شک مساجد اللہ کے لیے ہیں. آپ نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ مساجد سے مراد وہ اعضاء ہیں جن سے بندہ سجدے کی حالت میں مدد لیتا ہے، جن کے ذریعے سے ایک انسان خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، وہ مساجد ہیں، اور وہ مساجد اللہ کے لیے ہیں. تو کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ایک انسان یا مسلمان سے وہ چیز چھین لے جو اللہ کے لیے. تو اگر تمہیں چور کو سزا دینا ہے تو انگلیوں کے سروں سے ہاتھ کاٹو تاکہ وہ سجدہ کر سکے، اس سے سجدے کی حالت نہ ختم ہو جائے اس سے، کہ اگر وہ توبہ کرے سجدہ کرنا چاہے تو وہ سجدہ نہیں کر سکتا اگر تم نے ہاتھ کاٹ دیا اس کا. معتصم کو یہ جواب پسند آیا، اس پر ہی عمل کیا. جس کے بعد جو قاضی تھا اس نے اپنی نجی محفل میں کسی سے کہا کہ خلیفہ نے ہم کو ذلیل و رسوا کر دیا اس نوجوان کے آگے، کیونکہ امام علیہ السلام کا سن ہی کیا تھا 25 سال. پھر تنہائی میں یہی شخص گیا ہے، اور یہاں پر وہی بات سامنے آتی ہے جو بڑا مشہور ایک جملہ ہے، خدا ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، علماء کا حسد. مختلف گروہوں کے لیے مختلف چیزیں ان کو تباہ کرنے والی ہیں. جیسے کہا گیا عورت کو تباہ کرنے والی سب سے پہلی چیز اس کی زبان ہے، علماء کو تباہ کرنے والی چیز حسد ہے. یعنی کیا مطلب؟ کہ جب کوئی عالم کسی دوسرے عالم کو اپنے سے برتر دیکھتا ہے تو اس کی تباہی کا خواہاں ہو جاتا ہے، اپنی امپروومنٹ کا نہیں. صحیح، اسے کہتے ہیں حسد. کہ جب کوئی عالم کسی دوسرے عالم کو اپنے سے برتر پائے تو یہ خواہش اس کے دل میں جڑ پکڑنا شروع ہو جاتی، یہ تباہ و برباد و ختم ہو جائے. نہ یہ کہ میں بہتر ہو کر اس کے معیار پہ آ جاؤں، یہ نہیں ہوتا، یہ حسد نہیں ہے. تو اس نے تنہائی میں جا کے خلیفہ سے یہ چغل خوری کی کہ یا امیر المومنین، آپ نے ہم سب کی ناک کٹوا دی، ہم سب کو ذلیل و رسوا کر دیا. اس انداز سے گفتگو کی کہ خلیفہ بہت زیادہ جذباتی ہوا، اور اس کے بعد اس نے امام جواد علیہ السلام کو بار بار دعوت دی، میرے پاس آئیں، تنہائی میں ملاقات کریں، خلوت میں آپ منع کرتے رہے منع کرتے رہے. تو اس نے کہا میں آپ کو کسی بھی دوسری چیز کے لیے نہیں بلا رہا، صرف چند لقمے کھا لیں ہمارے ساتھ. تو آپ مجبور ہو کے اس کے پاس گئے، اور انہی چند لقموں میں زہر ملا ہوا تھا کہ جس کے سبب سے آپ کی شہادت واقع ہوئی. تو 195 ہجری 10 رجب سے لے کر 220 ہجری تک آپ کی مختصر زندگی، اور 6 سال تقریباً، جب آپ کا 6 سال کا سن مبارک تھا اس وقت، امام رضا علیہ السلام کو 200 اور 201 ہجری کے لگ بھگ امام رضا علیہ السلام کو مدینہ سے لے جایا گیا ولی عہدی کے نام پر. تو پریکٹیکلی اس وقت سے آپ یتیم تھے 5 یا 6 سال کے سن مبارک سے، اور 3 یا 4 سال اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کو گزرے ہیں خراسان میں، اور پھر یعنی کہ جو تمام شیعہ ہیں ان کے امور کی ذمہ داری آپ ہی کے اوپر تھی. امام جواد علیہ السلام کے حوالے سے، قبل اس کے کہ میں امام علیہ السلام کا ایک قول، یعنی کہ جو ایک کور ہے ہوگا انشاءاللہ میری گفتگو کا، تھوڑا سا میں آپ کی کا وقت اور دماغی طاقتوں کے فوکس ہونے کی درخواست کروں گا، لیکن امام جواد علیہ السلام کا ایک جو بہت زیادہ خصوصیت ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کا لقب جواد پڑا ہے، وہ آپ کی شیعوں کی پرابلم کو سالو کرنے کے حوالے سے جنروسٹی ہے. یعنی ایک نقطہ کبھی، جیسے میں نے اشارے کیے ہیں امامت پر گفتگو کے حوالے سے، کہ آئمہ کے کام کو آپ ڈفرینٹ گروپس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. امام رضا علیہ السلام سے لے کر اور باقی کے آئمہ تک جو چیز خاص طور سے سامنے آئی ہے وہ شیعوں پر توجہ ہے. یعنی اس سے پہلے کے آئمہ کا کام بہت زیادہ عمومی تھا، یعنی سمجھ لیں وہ تمام مسلمانوں کو کور کر رہا تھا، لیکن بعد میں شیعوں سے مراد ہماری کیا ہے؟ شیعوں سے مراد میرا شیعہ فرقہ نہیں ہے، شیعوں سے مراد میری وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے آئمہ کی امامت کو دل سے قبول کیا تھا، اور ان میں نمبر 1 ایرانی قوم تھی، کہ جن کے لیے خود پیغمبر اکرم کی حدیث ہے جو صحیح مسلم اور بخاری میں بھی موجود ہے، کہ جناب سلمان فارسی سلام اللہ علیہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی قوم کہ ایمان اگر اوج ثریا میں بھی ہوگا تو اس کی قوم اسے وہاں سے بھی اتار لے گی. تو اس پیغام امامت کو قبول کرنے میں، اور اس میں امام رضا علیہ السلام کے خراسان میں رہائش نے بہت اہم رول پلے کیا ہے، کہ وہاں پر وہ لوگ جو پہلے سے آمادہ تھے، کیونکہ ایرانی امام علی علیہ السلام کے دور سے آنا شروع ہو گئے تھے آئمہ کے پاس، امام رضا علیہ السلام کی موجودگی نے خراسان میں اس کو بہت زیادہ کنسولیڈیٹ کیا ہے اس علاقے میں، یعنی اس چیز کو جو تشیع کا بیج بو دیا گیا تھا اس کو کنسولیڈیٹ کیا ہے. کہ جس طریقے سے کہ دیگر ائمہ امام کاظم علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام کہ کوفے کے اندر جو بیج بویا گیا تھا امام علی اور امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے، اس کو پھر امام کاظم اور امام جواد اور انہوں نے مستحکم کیا، اور آج بھی آپ کو وہ چیز نظر آ رہی ہے، اس کے اثرات آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو جنروسٹی یعنی امام، اور اس کو آپ انشاءاللہ آزمائیے گا، اور آخر میں میں واقعات اسی حوالے سے آپ کو سناؤں گا کہ آپ کی زندگی میں اگر کبھی آپ کو ظلمت و تاریکی نظر آئے، کبھی آپ یہ محسوس کریں کہ میں پھنس گیا ہوں ہر طرف سے، مجھے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا ہے، امام جواد علیہ السلام کے توسل کو ٹرائی کیجئے گا زندگی میں۔ یعنی یہ میری ایک گزارش ہے، اور یقیناً اس کے پیچھے کچھ ہوگا، تبھی میں عرض کر رہا ہوں۔ اور یہ آپ کی زندگی میں بھی یہ چیز ہمیں بڑی بہت زیادہ نظر آتی، بہت زیادہ۔ یعنی میں جنروسٹی کیوں کہہ رہا ہوں اس کو، بن مانگے۔ جنروسٹی کی جو سب سے اہم خصوصیت ہوتی ہے نا، جنروسٹی بہت زیادہ دینے کو نہیں کہتے، حقیقتاً جنروسٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حاجت مند ہے اس کی حاجت سے دینے والا باخبر ہو اور بن مانگے دے۔ یعنی میری حقیر سمجھ میں جنروسٹی اس کو کہتے ہیں، کسی کو مانگنے کے بعد بہت زیادہ دے دیا، یہ اصل سخاوت نہیں ہے۔ اصل سخاوت یہ ہے کہ جو رہبر ملت ہے وہ جانتا ہو اور بن مانگے عطا کرے۔ یہ چیز تمام آئمہ کی زندگی میں، امام جواد علیہ السلام کی زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ تو شاید اس وجہ سے بھی جواد یعنی جود و سخا کرنے والا، عطا کرنے والا، بخشش کرنے والا۔ تو یہ کچھ مختصر تعارف امام علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے۔ اب وہ نقطہ آپ کی ایک حدیث مبارک میں سے کہ جس سے ہم کچھ درس معرفت و ہدایت حاصل کریں انشاءاللہ، اور عجیب جملہ ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ابتکاری، الف بے تے کاف الف، ابتکاری مطلب اوریجنل تھاٹ جو ہوتی ہیں، یعنی اس قسم کی تھاٹس کے جو پہلے سے موجود نہ ہو، پہلے نظر نہ آئے، ان پیرللڈ وے آف تھنکنگ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں الثقۃ باللہ، اللہ پر توثیق رکھنا، ثقہ ہونا اللہ کے حوالے سے۔ ثقہ کیا ہے؟ تے قاف اور تے چھوٹی تے، اللہ پر توثیق رکھنا۔ سلم الى کل عالن، سلم یعنی سیڑھی ہے، لیڈر ہے، الى طرف کل عالن، ہر اس چیز کے لیے کہ جو اعلیٰ معیار کی ہے، عال یعنی اعلیٰ، ہر اعلیٰ درجے تک پہنچنے کی سیڑھی ہے اللہ پر ثقہ۔ وثمن لکل غالن، ثمن یعنی اس کی قیمت ہے، کس کی قیمت ہے؟ ہر اس چیز کی جو بلند ہے، خوشگوار ہے، بابرکت ہے۔ یہ چھ ورڈز ہیں، لیکن عجیب و غریب اس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اعلیٰ معیار پہ بلند ہونا ہے مثال کے طور پر، تو مجھے یہ وسیلہ چاہیے، مجھے دوسری چیزیں چاہیے، مجھے اگر اپنی زندگی میں خوشگواری اور برکت حاصل کرنا ہے تو مجھے مثال کے طور پر مال چاہیے، اسباب چاہیے، لوگ چاہیے، قوم و قبیلے کی حمایت چاہیے۔ امام علیہ السلام فقط ایک چیز کو بیان کرتے ہیں، الثقۃ باللہ، سلم سیڑھی ہے، الا کل عالن، ہر وہ چیز جو اعلیٰ معیار کی ہے اس تک پہنچنے کی سیڑھی ہے۔ وثمن اور قیمت ہے، لکل غالن، ہر وہ چیز جو خوشگوار و بابرکت اور بلند رتبہ ہے اس کی قیمت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مجھے صرف اسی چیز کی تھوڑی سی وضاحت کرنا ہے، فقط و باللہ کا کیا مطلب ہے، یعنی ان ٹرمز آف اور پریکٹیکل لائف، تاکہ ہم اس پر عمل بھی کر سکیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ پہلے تو توفیق اور ثقہ کے تھوڑے سے میں معنی کو واضح کر دوں انشاءاللہ۔ عام طور سے جب ہم بھروسہ کرنے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں توکل، ایک اور لفظ بھی جو دعاؤں میں اور قرآن میں بھی آیا ہے وہ ہے افوض امری الی اللہ، تفویض یعنی حوالے کر دینا، سونپ دینا، اس کو بھی اس میں بھی بھروسے کا عنصر ہے. اور ایک لفظ جو تیسرا ہے وہ ہے ثقت باللہ، توثیق جسے ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں. ان میں فرق کیا ہے؟ یہ مختلف قسم کے جو بھروسے ہیں، ڈپینڈنس ہے، ان میں ڈفرینس کیا ہے؟ توکل سے قریب ترین لفظ ہے وکیل، یعنی توکل کا مطلب ایسا ہے، اس قسم کا بھروسہ ہے جیسے آپ کسی وکیل پر بھروسہ کرتے ہیں. وکیل پر آپ کیسے بھروسہ کرتے ہیں؟ اپنا کیس فائل اس کے حوالے کر دیتے ہیں. لیکن کیس فائل اس کے حوالے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ خود خاموش ہو کے اور پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ آپ خود بھی نظر رکھتے ہیں اس کی کارروائی پر. اور اگر کہیں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وکیل صاحب کوئی غلط کام کر گیا، اگرچہ کہ نہ کیا آپ کو لگتا ہے، تو آپ ٹوک بھی دیتے ہیں، اپنی رائے کا بھی اظہار کر دیتے ہیں. فقہ میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. توثیق کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو، اپنے معاملات کو کسی کے حوالے کرے اس طریقے سے کہ آپ جو چاہیں کریں، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، میں کچھ نہیں بولوں گا. اور اس کے دوسرے جو معنی اس کے اندر پنہا ہیں، پوشیدہ ہیں، وہ ہیں محکم عہد، یعنی ایسا کووننٹ، یعنی صرف یہ بھروسہ نہیں کہ میں اپنے معاملات آپ کے حوالے اس طریقے سے کر رہا ہوں کہ آپ جو چاہیں کریں، میں ایک لفظ اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا، ایک کوسچن آپ سے نہیں کروں گا. اور یہ جو عہد ہے یہ محکم ہو، یعنی اس طریقے سے مضبوط عہد باندھ دیا گیا ہو کہ پھر اس کے ٹوٹنے کی کوئی گنجائش نہ رہے. جس عہد میں یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں اسے کہتے ہیں توثیق. تو اب ثقت باللہ کے یہ معنی ہے کہ ہم خدا کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اگر اپنی زندگی میں یہ معاملہ کریں کہ میرے جو بھی امور ہیں میری زندگی کے، میں نے تیرے حوالے کیے، کس طریقے سے تیرے حوالے کیے، کہ جو تو میری زندگی میں میرے ساتھ کرے گا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہی آئمہ کی زندگی ہے یا نہیں ہے؟ آئمہ علیہ السلام کی زندگی میں یہ ثقہ موجود ہے یا نہیں کہ اے خدا اگر تو مجھے میرے گھر سے نکال کے دشت میں لے آئے گا میں راضی، اگر میری نظروں کے سامنے میرے دوست احباب، میری آل اولاد تہ تیغ ہو جائے گی میں راضی. کہ امام علی علیہ السلام جب دشمنوں کے درمیان ہیں، یہ شکوہ تو نہیں کر رہے کہ اے خدا تو نے سارے جہان کو میرے ہی دشمن بنانے کے لیے رکھا ہوا تھا. یہ جملہ آیا کبھی امام علی کی زبان پر، امام حسن کی زبان پر؟ امام حسین علیہ السلام ساری قربانیاں دینے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ رضاً بقضائک و تسلیماً لامرک. یہ ہے توفیق. جو انسان خدا کے ساتھ یہ رشتہ پیدا کر لے، اسے اور کچھ نہیں چاہیے بلندی تک پہنچنے کے لیے، بلندیوں کو پانے کے لیے، اور ان برکتوں اور خوشگواریوں کو حاصل کرنے کے لیے کہ جو دنیا میں بھی باقی رہتی ہیں اور آخرت میں بھی قائم رہتی ہیں. ایک مرحلہ اور فکر کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں.
ایک سوال، جیسے سکا کا آپ نے جو دوسرا پہلو بتایا وہ کووننٹ کا بتایا، کووننٹ دو ٹو وے ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ جب انسان اس چیز کا ارادہ کرے گا تو اللہ اس کو آزمائے.
بالکل، اللہ کی طرف سے جواب آئے گا. یعنی سب سے پہلا جواب یہ آئے گا کہ خدا انسان کے دل کو مضبوط و محکم کر دیتا ہے. جیسے میں آپ کی خدمت میں بار بار یہ بات عرض کرتا رہا ہوں کہ جب بھی انسان خدا سے معاملہ کرتا ہے، اس کا فوری طور پہ جواب آتا ہے. ایک جملہ بھی میں نے کہا کہ خدا کے ساتھ معاملہ ہمیشہ نقد ہوتا ہے، ادھار کچھ نہیں ہوتا. یعنی ہم جیسے ہی خدا کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں جواب آتا ہے، اور جواب انسان کو اپنے وجود کے اندر پتہ چل جاتا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان کے قلب میں سے شک اور شبہ اور اضطراب ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. مضبوطی، استحکام، پختگی، استقامت، یہ چیز انسان اپنے اندر بڑھتے ہوئے محسوس کرتا ہے. اور دوسری بہت اہم علامت خدا کے ساتھ معاملات کی ہے کہ کلام خدا انسان کے سامنے روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہی یہ الہی روشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ دو بزرگ ترین علامتیں ہیں کہ خدا نے آپ کے معاملے کو قبول کر لیا، جواب آ رہا ہے وہاں سے. تو اب اس سے آگے بڑھ کے تھوڑا سا، تاکہ گفتگو نسبتاً ذرا آسان سطح پر بھی سمجھ میں آ جائے، خدا سے بھروسہ کیسے کیا جاتا ہے. یعنی یہ چیز جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی نظریاتی طور پہ درست ہے کہ خدا کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ کرنا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے واٹ شوڈ آئی ڈو پریکٹیکلی. میں خدا کے ساتھ معاملہ کرنے کو تیار ہو گیا ہوں، میں خدا کے حوالے اپنی زندگی کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ پر انمٹ اور اٹوٹ بھروسہ اور اعتماد رکھنا چاہتا ہوں، لیکن کروں کیا، آگے کیسے بڑھوں. اس کے لیے خود ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں، اور اچھا، اور یہ دو جملے میں روزانہ کی جو امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں، ان میں سے منتخب کر کے سنا رہا ہوں، کیونکہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام افراد اور حضرات ان دعاؤں کو روزانہ پڑھتے ہوں گے. تو یہ جملے بار 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 آپ کے سامنے آتے رہیں گے ایوری ویک، تو زیادہ نقش ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کے قلب پر. جمعرات کی دعا میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم انی بذمت الاسلام اتوسل الیک وبحرمت القرآن اعتمد علیک وبمحمد المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استشفع لدیک. یعنی خدا کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے آپ کو بیچ میں ایک وسیلہ چاہیے، ٹھیک ہے، کوئی ایک میڈیم کی ضرورت آپ کو ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ خدا سے معاملہ کرتے ہیں. خدا کی بارگاہ میں توسل کس کے ذریعے سے کرنا ہے؟ اسلام کی عہد کے ذریعے سے، بذمت الاسلام اتوسل الیک، میں متوسل ہوتا ہوں تیری بارگاہ میں اسلام کے ذریعے سے. اسلام کا کیا مطلب؟ کہ تیرے آگے تسلیم ہو کر، تیرے آگے جھک کر تجھ سے توسل کرتا ہوں. بحرمت القرآن، اس کو ریڈ سرکل لگائیے اس کے گرد، بحرمت القرآن اعتمد علیک، تجھ پر اعتماد کرتا ہوں قرآن کی حرمت کے وسیلے سے. اب جن زندگیوں میں قرآن ہی غائب ہو، وہ خدا پر اعتماد کیسے کر پائیں گے؟ کہ امام علیہ السلام کا جملہ ہے، کہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے. وَبِحُرْمَتِ الْقُرْآنِ، جو حرمت قرآن کو نہ پہچانے، جو مسلمان اور جو مومن، وہ اللہ پر اعتماد کس وسیلے سے کرے گا؟ وَبِمُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَسْتَشْفِعُ لَدَيْكَ، تیری بارگاہ میں پہنچنے کے لیے ان کی شفاعت. اچھا، استشفعو، اس کی میں تھوڑی سی عربی بھی واضح کروں آپ سے، کہ استشفعو یعنی کہ عربی زبان میں جب یہ الف اور سین لگ جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنے کا. جیسے آپ کہیں استنفرو، میں نصرت تلاش کرتا ہوں. استعینو، سورہ حمد میں نستعینو، ہم تیری مدد تلاش کرتے ہیں، نہ کہ مانگتے ہیں، ہم وی سیک یور ہیلپ، نستعینو کا مطلب ہے. استشفعو یعنی میں شفاعت تلاش کرتا ہوں، شفاعت اس کا مطلب ہے بیٹھے بیٹھے نہیں ملتی ہے، ڈھونڈنا پڑے گی شفاعت. استشفعو لدئی کا، تیری بارگاہ میں پہنچنے کے لیے رسول پاک کی. تب آپ کو سمجھ میں آیا کہ خدا سے اگر آپ عہد باندھنا چاہتے ہیں، خدا سے پیک کرنا چاہتے ہیں، خدا کی قربت کی راہوں میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو قرآن اور رسول اور آل رسول، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. کیونکہ قرآن کریم ہماری بدنصیبی سے ہمارے حوالے سے نگلیکٹڈ ہے. یعنی کس لحاظ سے نگلیکٹڈ ہے؟ ہو سکتا ہے تلاوت کے لحاظ سے نہ ہو، ہو سکتا ہے احترام کے حوالے سے نہ ہو، لیکن معارف کے حوالے سے ضرور ہے. قرآن کی گہرائیوں میں غور و فکر کرنے کے حوالے سے قرآن ہم سے غریب اور محجور ضرور ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کم از کم 40 آیتیں روزانہ تلاوت کرو تدبر کے ساتھ ایک دن میں قرآن کی، کم از کم 40، اور تفکر و تدبر کرو آیات قرآنی میں. تو میں ایک حدیث آپ کے سامنے اس حوالے سے کہ تاکہ قرآن اور ہماری زندگیوں کا ایک ریلیشن شپ بھی سمجھ میں آ جائے. یہ حدیث، اور جیسا کہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ حدیثیں اس طریقے سے نہیں کہ ادھر سے ادھر سے پک کی اور سنا دیں، کیونکہ احادیث کے اندر مسائل بہت زیادہ ہیں، ان کی صحت میں، ان کے ثقہ ہونے میں، ضعف میں بہت پرابلمز ہیں. تو صرف اور صرف وہ حدیثیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیان کریں کہ جو بزرگ علماء نے بیان کی ہیں. تو یہ حدیث کہاں پہ ملے گی ہمیں؟ تفسیر صافی کے مقدمے میں، ملا محسن فیض کاشانی جو تشیع کے ایک پر افتخار عالم ہیں، با فخر مایہ فخر ہیں، ملا صدرہ کے شاگرد ہیں، ان کی تفسیر ہے تفسیر صافی. اور تفسیر صافی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پوری تفسیر لکھی گئی ہے فقط اور فقط روایات اہل بیت کے ذریعے سے. یعنی اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ قرآن کی تفسیر و تشریح روایات اہل بیت سے کیسے ہوتی ہے، تو یہ بہترین سورس ہے تفسیر صافی. تو اس کے مقدمے میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں رسول پاک کی، اور یہ حدیث کہاں موجود ہے؟ کافی میں، جلد 2، باب فضل قرآن، حدیث نمبر 2. ٹھیک ہے، یہ عادت اپنی پیدا کریں کہ جو بھی بات کریں، جو بھی بات سنیں، ود اوتھینٹسٹی. یعنی اس کی علمی سند کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس کی عقلی سند پر بھی اور عقلی معیار پر بھی آپ کو غور کرنا چاہیے. جیسے میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ، اور آپ ابھی بھی سوال کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی خوبی نہیں ہے انسان کی کہ ہم نے جو چاہا بول دیا، آپ نے سن لیا، اس کے بعد خدا حافظ اور سب اپنے اپنے رستے پر، تو بیکار ہے پھر یہاں جمع ہونا، پھر فائدہ نہیں ہے اس جمعوری کا. تو باب فضل قرآن، اصول کافی، جلد 2، حدیث نمبر 2، طویل حدیث ہے. اس کے ایک دو ٹکڑے میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہماری ہدایت کے لیے سبب بنے. ایوہ الناس، رسول پاک فرما رہے ہیں، انکم فی دار ہدنت وانتم علی ظہر سفر، اے انسانوں تم دار ہدنہ میں ہو. اس کے معنی کیا ہیں؟ کیونکہ رسول خود بیان کر رہے ہیں تو میں اس کی تشریح نہیں کر رہا. اے انسانوں تم دار ہدنہ میں ہو اور تم ایک سفر کی پشت پر ہو، یعنی کہ تم جس سواری پر سوار ہو وہ تیز رفتاری سے حرکت کر رہی ہے، تمہاری سواری تیز رفتاری سے حرکت کر رہی ہے. وَالسَّيْرُ بِكُمْ سَرِيعٌ. اچھا، اب اس سریع السیر یعنی تیز رفتار سواری کا پتہ کیسے چلے گا؟ ہم کہیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کسی سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سواری تیزی سے بھاگی چلی جا رہی ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ پیغمبر فرماتے ہیں وَقَدْ رَعَيْتُمْ، بے شک تم دیکھتے ہو. کیا دیکھتے ہو؟ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يُبْلِيَانِ كُلَّ جَدِيدٍ. تم اپنی نظروں کے سامنے دیکھتے ہو کہ رات اور دن اور سورج اور چاند تیزی سے جدید یعنی نئی آنے والی چیز کو، اس کی حالت کو بدل بدل کے پرانا کر دیتے ہیں. وَيُقَرِّبَانَ كُلَّ بَعِيدٍ، اور قریب لے آتے ہیں ان تمام چیزوں کو جو دور تھیں. بچپن میں ہم سوچتے تھے نا بڑھاپا بہت دور ہے، بعید تھا نا، جب بچپن میں کھیل کود میں لگے ہوتے تھے، جوانی میں مصروف تھے، بعید لگتا تھا. آپ کہتے ہیں یہ جو دن اور رات کی گردش ہے، یہ جو سورج اور چاند کی حرکت ہے، تمہاری نظروں کے سامنے ہے کہ کیسے نئے کو پرانا کر دیتے ہیں اور کیسے دور والی چیز کو قریب لے آتے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم حالت سفر میں ہو اور تمہاری سواری تیز رفتار ہے، اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی ہے. اور بھی کلمات ہیں اس کے، ان پیغمبر کے ان کلمات کے ختم ہونے کے بعد مقداد ابن اسود سلام اللہ علیہ اپنے مقام سے کھڑے ہوئے کہنے لگے، فقال یا رسول اللہ وما دار الہدنا، یہ دار ہدنا کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا دار بلاغ وانقطاع. بلاغ یعنی جو پہنچ, جس کے اینڈ تک آپ پہنچ جائیں, یعنی کہ یہ وہ گھر ہے جس کی ایک انتہا ہے اور تم اس کی انتہا تک جلدی پہنچ جاؤ گے. وانقطاع, اور انتہا تک پہنچ جانے کے بعد اس زندگی سے تمہارا سلسلہ منقطع ہو جائے گا. یہ دار ہدنا ہے, دار بلاغ وانقطاع, کہ وہ گھر جو ایک حد رکھتا ہے, یہ سفر فار ایور نہیں ہے, ایک حد ہے, اس حد پہ پہنچ کے تمہارا سفر ختم ہو جائے گا. وانقطاع, اس کے بعد یہاں سے تمہارا رشتہ کٹ آف ہو جائے گا. پھر آپ فرماتے ہیں فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ, اگر تم کو گھیر لیں چاروں طرف سے, کیا گھیر لیں, عَلَيْكُمْ فِتَن, فتنے, جس طریقے سے کہ ایک تاریک رات اس دنیا کو گھیر لیتی ہے, ایک تاریک رات میں جیسے یہ پوری دنیا اس کے سائے میں آ جاتی ہے, کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا, اگر اسی طریقے سے فتنے تم کو گھیر لیں تو کیا کرو, فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ, تو تم پر واجب ہے, واجب ہے کہ قرآن کو اپنے ساتھ لو. جیسے عربی زبان میں با جو ہے نا وہ کئی اس کے لیے آتی ہے, بائے صحبت بھی ہے, بائے ملابست بھی ہے. یعنی جب فتنے اپنا لباس تم کو اڑھانے کی کوشش کریں تو تم قرآن کا لباس پہن لو. فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ, کیوں, فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ, کیونکہ قرآن وہ شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت آلریڈی مقبول ہے. یعنی قرآن وہ شفاعت کرنے والا ہے کہ اگر بارگاہ خداوندی میں, آپ نے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں دیکھا ہوگا نا کہ من الذی یشفع عنده الا باذنہ, کہ خدا کی بارگاہ میں ہر ایک شفاعت نہیں کر سکتا ہے, صرف وہ شفاعت کر سکتا ہے کہ جسے خدا اذن دے. قرآن وہ شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت آلریڈی مقبول ہے. فانہ شافع مشفع وماحل مصدق, اور وہ جدال کرنے والا ہے, یعنی تمہارے ساتھ کھڑا ہو کر تمہاری طرف سے جنگ کرے گا, جو آلریڈی تصدیق شدہ ہے, جس کی پہلے سے تصدیق ہو چکی ہے. ومن جعلہ امامہ, جو قرآن کو اپنے سامنے رکھے, قادت الی الجنہ, قرآن اس کی قیادت کرے گا جنت کی طرف. ومن جعلہ خلفہ, جو قرآن کو اپنے پیچھے کھڑا کر دے, پیچھے چھوڑ دے, ساقہ الی النار, قرآن اسے پیچھے سے کھینچ کے جہنم میں گرا دے گا, آگ میں گرا دے گا. یہ کلام ہے معصوم قرآن کے حوالے سے. میں مختصر سی, کیونکہ یہ بات یہاں تک پہنچی, ایک اور غلط فہمی کی یہاں پہ تصحیح کرنا بہت ضروری ہے. کیا ان بیانات سے ہم اس قسم کے نعرے کی تائید کر رہے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ؟ یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو, یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو, اس لیے کہ ہمیشہ یاد رکھیے گا مرکز ہدایت ذات گرامی ختمی مرتبہ ہے. یہی وہ ہستی ہے کہ جس نے ہمیں قرآن بھی دیا, یہی وہ ہستی ہے جس نے ہمیں اہل بیت بھی دیے, اور یہی وہ ہستی ہے جس نے یہ فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت کے درمیان اٹوٹ رشتہ ہے, یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر تک آ جائیں. اور اس کی ایک دلیل کے طور پر بات کرتے ہوئے میں آخری حصے سے متصل ہو جاؤں کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے رسول پاک کو, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, تین خصوصیات کیا بیان کی, یتلو علیہم آیاتہ, جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب تک آیات الہیہ پر غور و فکر نہیں ہوگا جو رسول نے پڑھ کے سنائی ہیں, اس وقت تک ہدایت نصیب نہیں ہوگی. کچھ بھی کر لیجئے, پیغام وحی سے ہٹ کر جس نے وحی کے دامن کو چھوڑ دیا, قرآن کے دامن کو تر کر دیا, ہدایت نہیں ملے گی. یہ خدا کا اٹل فیصلہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کے بعد کی منزل کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، جو آیات الہیہ کی تلاوت کو رسول کی زبان سنتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں، ان کا تزکیہ قرآن نہیں کرتا، رسول کرتے ہیں. یُزَكِّيهِمْ، رسول کی طرف بات جا رہی ہے، یُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تعلیم خود قرآن نہیں دے رہا ہے، کون دے رہا ہے؟ پیغمبر دے رہا ہے. سورہ ابراہیم کی پہلی آیت بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیکا لتخرج الناس من الظلمات الى النور، ہم نے تیری طرف کتاب نازل کی تاکہ تو نکالے انسانوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف، تو نکالے. تو یہ قرآن ہمیں کہاں لے جاتا ہے؟ ولایت معصوم تک، اور ولایت معصوم ہمیں لے جاتی ہے ولایت خدا تک. بات واضح ہو گئی؟ لیکن پہلی منزل کیا ہے؟ پہلی منزل انسان کے دل میں وہ تمنا ہے، وہ تڑپ ہے، وہ عملی اقدام ہے کہ میں حق کے رستے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یہ نہیں ہوگا تو پھر نہ قرآن کا فائدہ ہے نہ اہل بیت کا فائدہ. اگر ہمارے دل میں یہ تڑپ نہیں ہے حق کو پانے کی، ہمارے عمل میں یہ اقدام نہیں ہے کہ میں حق کی طرف بڑھوں، تو حقیقتاً رسول پھر آپ کا ہاتھ پکڑ نہیں سکتے، امام آپ کا ہاتھ تھام نہیں سکتے. یہ ہاتھ پہلے ہمیں یوں پھیلانا ہے، کوئی ہے جو میری شفاعت کرے. شفاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شفاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو میری کمزوری کو دور کر دے. میں حق کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، دل سے چاہتا ہوں، خواہش رکھتا ہوں، لیکن ضعیف ہوں، کمزور ہوں، نہیں دیکھ پا رہا، بے بصیرت ہوں. تو اپنا ہاتھ انسان بڑھاتا ہے، کوئی ہے جو میرا ہاتھ تھام کے مجھے حق کی طرف لے جائے، تو جواب آتا ہے پھر، آؤ ہم تمہارے شفیع ہیں. استشفع لدیکا، کہ قرآن کی حرمت اعتماد خدا پر اعتماد کا سبب ہے، اور رسول اور آل رسول شفاعت یعنی ہاتھ پکڑ کر خدا کے رستے پر لے جانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے. تو بات واضح بھی، الثقت باللہ اتنا آسان نہیں ہے. الثقت باللہ یہ ہے اللہ پہ بھروسہ کرنے کا عملی طریقہ، کہ قرآن کو رہبر و رہنما بنانا، رسول اور آل رسول کی شفاعت کی طرف پیش قدمی کرنا، اور اپنے دل میں سچائی کو پانے کی پرخلوص تمنا کو رکھنا. یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں گی، الثقت باللہ کی شرائط پوری ہو جائیں گی، اور انسان کے لیے وہ سیڑھی فراہم ہو جائے گی کہ جو اسے اعلیٰ مراتب و منازل کی طرف لے چلے، اور وہ قیمت ہم ادا کرنے کے قابل ہو جائیں گے کہ جو ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے خوشگوار اور بابرکت بنا دے. تو یہ امام علیہ السلام کا، جیسے یہ مجھے بہت ہی زیادہ پسندیدہ، جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جیسے جب آپ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دل پر لکھ دی گئی ہیں. تو یہ امام علیہ السلام کا چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس قدر خوبصورت اور حسین لگا تھا کہ میرا دل چاہ گیا آپ سے بھی شیئر کروں اس کے اندر موجود کچھ نکات کو. ایک صلوات محمد و آل محمد. اب بس آخر میں، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ دو واقعات، اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سو لوگوں نے، کہ جنہوں نے آئمہ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا ہو، سنے ہوں گے، کوئی ایسے نہیں ہے کہ بہت کوئی سیکرٹ واقعات ہیں، لیکن اس کا تذکر بھی انشاءاللہ ہمارے لیے بابرکت. جب مامون نے اس بات کا ارادہ کیا کہ اپنی بیٹی سے امام جواد علیہ السلام کا عقد کرے، اس وقت پھر بنی عباس سب کھڑے ہو گئے اس کے سامنے، اور کہا کہ بھائی پہلے ہم نے اتنی مشکلوں سے برداشت کیا آپ کو، کہ جب آپ نے ہم میں سے ولی عہدی کو نکال کر علی ابن موسیٰ کو ولی عہد بنا دیا، آپ کا اپنی بہن سے عقد کر دیا، ہم اتنی مشکل سے اس چیز کو برداشت کر پائے، اب آپ دوسری دفعہ بھی وہی کام کرنے چلیں. اس وقت ہمیں نہیں پتا، ظاہر ہے کہ ہم اس کے دماغ کو تو نہیں ریڈ کر سکتے، لیکن ان سطروں کو، ان صفحات کو پڑھ سکتے ہیں کہ جو تاریخ میں لکھے ہیں. اس وقت مامون کو ایک ضد چڑھ گئی ان تمام لوگوں کے مقابلے میں. اس نے کہا کہ تم اس خاندان کے بارے میں سب غلط فہمی کا شکار ہو. تمہیں یہ کم سن نظر آتے ہیں لیکن یہ اپنے علم میں، فضل میں، تقویٰ میں، کمالات میں تمام انسانوں سے بالاتر ہے. اس نے باقاعدہ ایک مناظرہ، ایک محفل کو منعقد کیا کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 900 کرسیاں صرف علماء کے لیے تھیں، درباری وغیرہ تو الگ تھے، 900 کرسیاں بچھائی گئی تھیں صرف علماء کے لیے. اور ان سے اس نے چیلنج کیا تھا کہ تمہاری نظر میں جو سب سے بڑا عالم ہے اسے لے آؤ اور اس 11-12 سال کے بچے کے مقابلے میں بٹھا دو، میری طرف سے پوری اجازت ہے. تو انہوں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے بغداد میں جو سب سے بڑا عالم ان کی نظر میں تھا، جس کا نام تھا یحییٰ بن اکثم، اس کو لا کے امام علیہ السلام کے مقابلے میں بٹھا دیا. اچھا، اب اس کے بعد جب وہ سب آمنے سامنے ہو گئے تو دربار میں پن ڈراپ سائلنس ہے، سب لوگ منتظر ہیں کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. اس قسم کا مناظرہ بھی کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. تو اس نے، قاضی نے یہ سوال کیا کہ یا محمد، آپ مجھ سے سوال کریں گے یا میں آپ سے کچھ پوچھوں؟ اچھا، حجت خدا کی سنتوں میں سب سے اہم سنت یہ ہوتی ہے کہ کبھی نہ مناظرے میں، نہ مجادلے میں، نہ محاربے میں. محاربہ سمجھتے ہیں جنگ، حرب، کبھی پہل نہیں کرتے. جیسے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جادوگر آیا، موسیٰ ہم ڈالیں ہیں تم ڈالو، کہا نہیں تم ڈالو. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حجت خدا کو اپنے خدا کے ساتھ تعلق پر وہ اعتماد ہوتا ہے کہ اگر وہ میرے پشت پناہ ہے تو پھر کیا، پھر کسی کی کیا حیثیت اس کے آگے، کچھ بھی لے آئی ہیں. تو آپ نے کہا نہیں پوچھو. اس نے سوال بھی عجیب سا کیا، اس نے کہا کہ اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو حالت احرام میں شکار کرے؟ اس نے یہ سوال کیا. اور وہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ بچے ہیں ابھی، زیادہ سے زیادہ شاید نماز روزہ ہی جانتے ہوں گے، ہے نا، بچوں کو کیا پتا حج کے مسائل کا. تو اس نے اپنے لحاظ سے بڑا ایک کمال کیا کہ حج کے حوالے سے مسئلہ پوچھ لیا. اب امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے جواب میں، اے یحییٰ، تمہارا سوال مبہم اور نامکمل ہے. اس سوال پر بہت سارے اشکالات وارد ہوتے ہیں. وہ کیا؟ کہ شکار کرنے والا مسئلے سے واقف تھا یا ناواقف تھا، غلام تھا کہ آزاد تھا، نابالغ تھا کہ بالغ تھا، پہلی مرتبہ اس نے یہ کام کیا یا تکرار کی، پوشیدہ شکار کیا یا اعلانیہ شکار کیا، اور آخر میں اپنے فعل پر اصرار رکھتا ہے یا پشیمان ہے. وہ خود حیران و پریشان کہ یہ کس قسم کے سوال، بالمقابل سوال یہ میرے سامنے کیا ہو. تو اس نے پریشان ہو کے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا، آپ خود بیان کریں. تو بہرحال یہ مسائل فقہ ہیں، اسے ہمیں ڈسکس کرنے کا فائدہ نہیں. کہ امام علیہ السلام نے تفصیل سے ہر مسئلے کا جواب دیا. ٹھیک، پھر اس کے بعد مامون نے کہا اب آپ بھی ان سے کچھ پوچھیں. تو اب وہ بیچارے قاضی صاحب ایسے ہی پریشان ہو چکے تھے اچھے خاصے اس پہلے مرحلے کے بعد. تو اب امام علیہ السلام اس سے سوال کرتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ جس نے صبح ایک عورت پر، خاتون پر نظر کی تو وہ اس کے لیے حرام تھی، دن چڑھے حلال ہو گئی، ظہر کے وقت حرام ہو گئی، عصر کے وقت حلال ہو گئی، اس کے بعد مغرب کے وقت پھر حرام ہو گئی، عشاء کے وقت حلال ہو گئی، آدھی رات کو پھر حرام ہو گئی، اور صبح کے وقت حلال ہو گئی. تو اس سٹیٹمنٹ سے ہی بیچارے قاضی صاحب کا سر چکرا گیا تھا کہ وہ کیا جواب دیتے. تو اس وقت امام علیہ السلام نے پھر اس مسئلے کو واضح کرنا شروع کیا کہ جب صبح کے وقت ایک شخص نے نظر کی ایک عورت پر جو کسی کی کنیز تھی، وہ اس پہ حرام تھی، دن چڑھے اس نے اپنی کنیز کو فروخت کر دیا، اس نے خرید لیا، اس پر حلال ہو گئی، ظہر کے وقت اس نے کنیز کو آزاد کر دیا، حرام ہو گئی، عصر کے وقت اس سے نکاح کر لیا، حلال ہو گئی، مغرب کے وقت اس سے زہار کیا. زہار کا مطلب ایک شاید ہمارے اس میں نہیں پتا ہوگا کہ زہار کا مطلب عربی عرب میں یہ چیز اس وقت کامن تھی جس کے بارے میں حکم قرآن بھی ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی زوجہ سے یہ کہہ دے کہ تو آج سے میرے لیے میری ماں کی طرح ہے, اس کو کہتے ہیں زہار. مطلب ہم لوگ اس سے نابلد ہیں اس ٹرم سے, لیکن عربوں میں یہ ایک چیز تھی اور قرآن میں اس کا حکم بھی ہے شاید سورہ تحریم یا سورہ ممتحنہ میں. تو اس وقت وہ اس پر پھر وہ اپنی زوجہ کے قریب نہیں جا سکتا اگر اس نے یہ بات کہی. تو غروب آفتاب کے وقت زہار کیا حرام ہو گئی, عشاء کے وقت کفارہ دے دیا حلال ہو گئی, آدھی رات کو طلاق رجعی دے دی, یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ تین طلاقوں میں سے پہلی طلاق کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے. آدھی رات کو طلاق رجعی دے دی حرام ہو گئی, صبح کے وقت رجوع کر لیا حلال ہو گئی. مطلب یہ مور اور لیس ایک امیوزنگ بھی ہے, یہ واقعہ انٹرسٹنگ اور امیوزنگ بھی ہے, اور یعنی شاید اس کے اندر ایک پہلو یہ بھی پوشیدہ ہو کہ اس بات کا اظہار کرنا سب کے سامنے اس محفل کے سامنے کہ دیکھو اسلام اور مسلمین کی باگ ڈور ہے کس لیول کے لوگوں کے ہاتھوں میں, تمہارا معیار کیا ہے کہ تم ملت مسلمہ کے اور ملت اسلامیہ کے ذمہ دار بن کے بیٹھے ہو اور اپنے آپ کو نمائندہ رسول اور خلیفہ رسول کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہو, تمہارا معیار کیا ہے؟ تم رسول کے دین کو علم رسول سے کتنا واقف ہو؟ تو بہرحال یہ جیسا میں نے کہا کہ یہ ایک امام علیہ السلام کا, اور یہ پہلا واقعہ ہے کہ جس کے بعد تمام مجمع میں سے ایک ہی صدا بلند ہو رہی تھی احسنت احسنت, اور پھر بنو عباس کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہی تھی کہ وہ مامون کو روک سکتے کہ اپنی بیٹی کا عقد نہ کرو. ایک اور واقعہ جس کے بعد میری گفتگو ختم, اور میں نے کہا تھا کہ یہ تھوڑا سا اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے, جنروسٹی کی طرف بھی, اور ہمیں ذرا اداس کر دینے والا واقعہ بھی ہے. اس کے راوی ہیں علی بن خالد, اور یہ کتاب ہے دلائل الامامیہ, اس میں سے یہ واقعہ میں عرض کر رہا ہوں. کیونکہ ایران میں ابھی ایک جو بہت اچھی بات ہوئی ہے, آپ لوگ بھی اس کی طرف توجہ رکھیے گا, کہ انقلاب کے بعد علماء نے جو ایک بڑا زبردست کام کیا ہے جو اب پبلش ہو چکا ہے, وہ آئمہ معصومین علیہ السلام کے تمام آثار کو ایک جگہ کمپائل کر دینا ہے. یعنی پہلے جیسے بکھرا ہوا تھا نا سب, اب ایسا نہیں ہے. آپ اگر امام حسن علیہ السلام پہ کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں, دانش نامہ امام حسن, یادگار امام حسن, دانش نامے کے نام سے یہ پوری سیریز ہے, دانش نامہ امام جواد, دانش نامہ امام باقر, جتنے بھی ہمارے مدارک ہیں ان سب سے انفارمیشن لے کے ایک جگہ جمع کر دیے. تو یہ بہت اچھا سورس ہے آئمہ علیہ السلام کی زندگیوں کے مطالعے کا. تو وہاں سے ایک دلائل الامامیہ کتاب کے حوالے سے واقعہ ہے کہ علی بن خالد ایک شخص تھا, وہ اس کا راوی ہے, بذات خود زیدی مذہب کا تھا. یہ کہتا ہے کہ میں خلیفہ کا جو گیریزن ہاؤس ہوتا ہے جہاں پہ اسلحہ وغیرہ جمع ہوتا ہے, اور وہاں قید خانے اور بیرکس وغیرہ بھی ہوتی ہیں, میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, یعنی حکومت میں اثر رکھنے والا شخص تھا یہ. تو دیکھا کہ ایک شخص کو لائے ہیں زنجیروں میں جکڑے ہوئے, اس کو کھینچتے ہوئے لا رہے ہیں قید خانے کی طرف. اس کا نام نہیں لکھا ہوا اس روایت میں کہ اس کا نام کیا تھا. تو کہنے لگا, میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ شخص, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کو حاکم کے حکم سے قید کر کے اور قید خانے کی طرف لے جایا جا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے اس شخص کی حالت ذرا متاثر کن محسوس ہوئی, تو میں قید خانے کی طرف گیا, جو قید خانے کا دربان تھا اس کو میں نے کچھ رقم دی, یہ سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے, اس کو کچھ رقم دی کہ مجھے اس سے ملاقات کرنے دو, اس شخص سے. تو میں جب اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ مجھے اپنا حال سناؤ کہ کیا ہے تمہارا مسئلہ, کیوں اس طریقے سے تم کو قید کر دیا, تو اس نے کہا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں, میں نے کسی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا, میں کیا ہوں کہ میں ایک سال یا اس سے کچھ عرصہ پہلے میں اس جگہ پر اس ستون کے پاس کہ جس کے نیچے سر امام حسین علیہ السلام کو رکھا گیا تھا دمشق میں, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ مسجد اموی کے جہاں پر دربار میں لایا گیا اور سر رکھا گیا. تو ایک ستون ہے باقاعدہ کہ جہاں جس کے قریب سر امام حسین علیہ السلام کو رکھا گیا. تو اس نے کہا کہ میں اس جگہ پر عبادت خداوندی میں مشغول تھا اور رہتا تھا. ایک دن مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے میرے قریب کوئی موجود ہے. میں نے جب نظر پلٹا کے دیکھا تو دیکھا کہ ایک شخص میرے قریب تشریف فرما. میں نے پوچھا, انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ قبر امام حسین کی زیارت کرو؟ تو میں نے کہا جی ہاں بالکل چاہتا ہوں. کہنے لگے آنکھیں بند کرو. میں نے آنکھیں بند کر لیں, پھر کہا آنکھیں کھولو. جب آنکھیں کھولی تو امام حسین علیہ السلام کے اس حائر میں, اس ظاہر روضہ تو بہت بعد میں بنا ہے, وہ علاقہ جہاں پہ قبر امام حسین علیہ السلام ہے, میں وہاں موجود تھا. پھر اس ہستی نے سوال کیا, کیا تم ان کے پدر بزرگوار کی بھی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ کہا جی ہاں. مسجد کوفہ لے گیا مجھے. پھر کہا, کیا قبر رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ میں نے اس کو بھی ہاں میں جواب دیا, وہاں اس کی زیارت کرائی. پھر کہا, کیا مکے پہنچ کر حج کے ارکان کی ادائیگی کرنا چاہتے ہو؟ حج کے ارکان ہم دونوں نے ساتھ کیے. اور پھر انہوں نے واپس مجھے دمشق میں لا کے جس مقام سے لے کے گئے تھے وہاں چھوڑ دیا اور رخصت ہو گئے. ایک سال گزر گیا, دوبارہ حج کا موقع آیا, پھر یہی ماجرا دہرایا گیا. پھر میں نے اسی ہستی کو اپنے پاس دیکھا جب میں وہاں مصروف عبادت تھا, اور اسی طریقے سے انہوں نے مجھے کربلا اور کوفہ و نجف اور مدینہ اور مکے کی زیارت ادا کی, حج کے ارکان ادا ہوئے اور پھر واپس گھر پہنچا دیا. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس واقعے کا ذکر گھر میں آ کے اپنی زوجہ اور بچوں سے کیا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. ان کی زبان سے یہ گفتگو باہر نکل گئی, انہوں نے دوسروں سے تذکرہ کر دیا, اور یہ خبر شہر میں پھیلی دمشق میں, اور حاکم تک پہنچی. اس نے فوراً حکم دیا, بادشاہتوں کے اندر یہ بڑے مسائل ہیں, یہ جمہوریتیں اس لحاظ سے بہت اچھی جگہ ہیں, بادشاہتوں کے اندر یہ عجیب مسائل ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ایسا ایسا ہو جاتا ہے کہ گھر والوں کو بعد میں پتہ چلتا ہے. تو یعنی حاکم نے فوراً حکم دیا کہ اس شخص کو یہاں سے نکال دو, قید میں ڈال دو, اور الزام کیا لگایا کہ یہ دعوی نبوت کر رہا ہے. اور وجہ جو معلوم ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ کہیں سے بھی اہل بیت علیہم السلام کی فضیلت لوگوں تک نہ پہنچنے پائے. اس پر الزام لگایا کہ یہ نبوت کا مدعی ہے, قید خانے میں بند کر دیا. یہاں تک بات ہے. اب سب سے زیادہ جو میں نے کہا کہ سیڈ پارٹ, سیڈ کہہ لیں یا دل پر اثر کرنے والی چیز, اب اس کے بعد شروع ہوتی ہے. اس شخص نے, علی بن خالد نے کہا کہ مجھے اس کے واقعے نے بہت متاثر کیا, اس انسان نے. میں وہاں سے باہر نکلا تو جو اس جگہ کا حاکم تھا جس کا نام محمد ابن عبد الملک زیاد تھا, میں نے اس کو لکھ کے بھیجا کہ یہ شخص بے جرم و خطا قید کیا گیا ہے, اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا, اس کو, اس کی اصل حقیقت یہ ہے, اس کو رہائی دی جائے. اس سے جواب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر تم بات کر, جو بات تم کہہ رہے ہو, واقعہ سنا رہے ہو, اگر وہ صحیح ہے تو جس شخص نے اس کو تیل عرض کر کے ان تمام جگہوں کی سیر کرائی تھی اسی سے کہو کہ قید خانے سے نکال کے لے جائے. تو یہ کہنے لگا کہ میں بہت, مجھے بہت ہی افسوس ہوا, میں بہت رنجیدہ ہوا, لیکن ظاہر ہے میں کیا کر سکتا تھا. میں پھر اس قیدی کے پاس گیا, اور وہ دن جمعرات کا دن تھا. میں اس قیدی کے پاس گیا, میں نے اس کی دل جوئی کی, میں نے اس کو کچھ دینا چاہا, لیکن اس نے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا. میں واپس آیا. اگلے دن جمعے کو جب میں گیا ہوں اور میں قید خانے تک پہنچا ہوں, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جو دربان زندان بان تھا وہ حیران و پریشان کھڑا ہوا ہے وہاں پہ. میں پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگا کہ وہ جو تمہارا دوست جو قیدی تھا, آج جب میں اس کو جا کے دیکھتا ہوں تو قید خانے کے بیچ میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں, اور مجھے نہیں پتا کہ اس شخص کو زمین نگل گئی یا وہ آسمان کی طرف پرواز کر گیا. اور پھر یہ علی بن خالد یہ کہتا ہے کہ میں مدتوں اس جگہ پہ آتا جاتا رہا ہوں, لیکن میں نے اس شخص کو کبھی دوبارہ نہیں دیکھا. تو جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا نا کہ جواد, کہ امام جواد علیہ السلام کی زندگی میں ایسے بہت واقعات ہیں, بہت واقعات ہیں. کہ بالکل دو لفظوں میں ایک بات ذہن میں آ گئی کہ ایک شخص تھا جو واقفی ایک دوسرے مذہب سے تھا، امام علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر مذہب تشیع کو قبول کیا، اور اس نے، اس کے پاس رقم تھی، اس نے کہا میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے عجیب جواب دیا، آپ نے کہا کہ میں تمہارے ہدیہ قبول کرتا ہوں، رقم اپنے پاس رکھو، میں تمہارے ہدیہ کو انکار نہیں کر رہا ہوں، ہدیہ قبول کرتا ہوں، رقم اپنے پاس رکھو. تو اس نے کہا، اصرار کرنے کے بعد نہیں سمجھ میں آیا. وہ شخص واپس پلٹ کے جب اپنے شہر گیا ہے تو اس کو پتہ چلا کہ گھر کا ساز و سامان چوری ہو چکا ہے اور گھر میں کچھ باقی نہیں ہے. ایسی بہت بہت واقعات ہیں کہ شاید اسی کی وجہ سے امام علیہ السلام کا لقب جواد پڑا ہے. تو بہرحال خدا بندے کریم آپ تمام حضرات کے حسن سماعت کو بھی بلند فرمائیں. رب العالمین جو کچھ ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی، پروردگارہ اسے اس میں اخلاص کو زیادہ فرما اور اس کے اثر اور مومنین کے قلب پر اس کے اثر کو قائم فرما. پروردگار عالمین قرآن اور معارف اہل بیت کا ہمیں نہ صرف شائق بنا بلکہ اس کے نور سے ہمارے قلوب کو بھی منور فرمائے. اور سب سے بڑی چیز کہ جس کی، یعنی معصومین علیہ السلام کی، جسے میں کہوں سب سے بڑی خواہش، وہ سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کہ امام علیہ السلام کے ماننے والے آپس میں تفرقہ اور انتشار سے محفوظ رہیں، بچے رہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور تقرب الہی کی بنیاد پر متحد ہوں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ خدا ہمیں یہ اتحاد عطا فرمائے، افتراق و انتشار سے محفوظ رکھے. اور عمران بھائی جنہوں نے اس محفل کو منعقد کیا، خدا ان کی نیت مخلصانہ کو قبول فرمائے، ان کے رزق میں برکت دے، اور آپ تمام حضرات کی زندگیوں کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے گھروں کو، آپ کے اموال اور رزق کو برکتوں سے پر فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.